نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. سورہ مائدہ کی جو آیات 41 سے 86 تک ہیں یہ اس سورہ مبارکہ کا قلب، ویسے بھی فزیکلی بھی درمیان میں ہے، اس سے پہلے 40 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں 34 آیات آئیں گی جن پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوگا. یہ جو 36 آیات ہیں 41 سے 86 تک، یہ قلب ہے، اس میں خطاب ہے مسلمانوں سے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہیں جہاں مثبت احکام دیے جا رہے ہیں وہاں پر جو دو گٹھ جوڑ اسلام کے مقابلے میں بن چکے تھے، قائم ہو چکے تھے، ان میں سے ایک کی طرف بہت ہی بلیغ اور جامع الفاظ کے اندر جو ہے یہاں رہنمائی کی جا رہی ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو رنج اور غم میں مبتلا نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر کے لیے پھرتیاں دکھا رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں تاکہ اسلام اور ایمان کے راستے کو روک دیں. يسارعون في الكفر، اب وہ کون ہیں؟ دو کیٹیگریز، من الذین قالوا آمنا بافواہم، ان میں سے بھی کہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے، ولن تؤمن قلوبهم، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی منافقین. ایک گروہ یہ ہے مخالفین کا، اور جو بھی شرارتیں کر رہے ہیں اس کے لیے اپنا زور لگا رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم، ان میں سے وہ کہ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور دوسرا فریق جو ہے جو اس گٹھ جوڑ کا، وہ ہیں جو یہودی ہیں. ان کی صفات کیا ہے؟ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوا، سمع يسمعوا سننا، اب اسی سے بنا سامع سننے والا، اور سماع یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، خوب خوب سننے والا، توجہ سے سننے والا، بڑی محنت سے سننے والا، پوری توجہ سے سننے والا. سماعون للکذب، اچھے سے سماع کے اندر آتا ہے مان لینا بھی. سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے کیا مانے؟ اللہ نے سن لیا اس کا مطلب، یہ قبول کر دی دعا اللہ نے اس کی جو اس کی حمد کرتا ہے. تو سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، خوب غور سے سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں. سماعون لقوم آخرین، اور یہ آتے ہیں سننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ ایک اور قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی جاسوس بن کر آتے ہیں. انہیں جا کر کہیں اور جو ہے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں جا کر بتانا ہوتا ہے، یہ قوم آخرین لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے. یہ ہے اصل میں، ایک یہودی وہ ہیں کہ جو بہت ہی کٹر یہودی تھے، اور کسی درجے میں بھی کوئی مفاہمت کرنے کو مسلمانوں کے ساتھ حضور کے ساتھ تیار نہیں تھے، وہ تو ظاہر بات ہے حضور کے پاس آتے ہی نہیں تھے، سوال ہی پیدا نہیں تھا. کچھ یہودی درمیانی درجے کے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے آغاز میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہاں ان یہودیوں کا بھی ذکر ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی، ہمیں بھی مومن مانو، ہم اگر صرف محمد کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق واقع ہوا. وہ چاہتے تھے کہ ہمیں مومن تصدیق کیا جائے. بہرحال یہ وہ لوگ تھے کہ جو پھر جاسوس بن کر آتے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اذا لقوکم آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں. جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان کا لفظ خاص طور پر آیا، سرکشی، انتہائی سرکش، یعنی جو ان کے سب سرکش ہیں، جو بڑے سردار ہیں ان کے، چودھری، ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہ معاکم انما نحن مستہزئون، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم کہیں ان پر ایمان نہیں لے آئے ہیں، البتہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹول کر رہے ہیں، استحصا کر رہے ہیں. یہ وہ ہے دوسرا گروپ. تو یہ جو دو گروپ ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. ایک وہ ہے کہ جو یہودی تو نہیں تھے، اوس و خزرج میں سے تھے، لہذا وہ جب پورے پورے قبیلے ایمان لے آئے تو وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، تو ان پر تو منافقین مشتمل ہو گئے. اور دوسرے یہودی کہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال محفلوں میں آتے تھے، جاتے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، خوب اچھی طرح توجہ سے غور سے باتیں سنتے تھے. یا ایھا الرسول لا یحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین ہادوا سمعون للکذب سمعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه، وہ بات کی تحریف کر دیتے ہیں، اس کو موڑ دیتے ہیں، اس کا موقع اور محل معین ہو جانے کے بعد بھی. ایک عبارت ہے، اس میں اس عبارت کے سیاق میں آ کر ایک بات کا ایک مفہوم نکلتا ہے، اگر سیاق و سباق سے کاٹ دیں گے تو اس کا جو مفہوم بدل بھی سکتا ہے. یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو کلمات آئے ہیں اور جو جس چیز کا بھی موقع ہے، وہ ہر جگہ اپنی جگہ پر وہ قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، لازمی ہے، لیکن ہیر پھیر کرتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اب اس میں آگے ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، وہ کہتے ہیں آپس میں، یہاں پہ محذوف سمجھیے کہ جاؤ محمد کے پاس، چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معاملہ ہے، کوئی قضیہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، چلو ان کے پاس، تو اگر تو وہ تمہیں یہ فیصلہ دے دے فَإِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ، تو قبول کر لینا، پکڑ لینا اس کو مضبوطی کے ساتھ، اختیار کر لینا. وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ فیصلہ تمہارا جو من پسند ہے، جو تمہارا حسب دلخواہ ہے، اگر وہ تمہیں نہیں ملتا تو رد کر دینا. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں ابھی اس کے بارے میں عرض کروں گا اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، لیکن آیت مکمل کر لیجئے. تو جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ انہیں فتنے میں ڈالنا ہے، فتنے میں مبتلا کرنا ہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بارے میں اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، جو گمراہی کا اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے. بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے، اب واپس آ ہی نہیں سکتے، پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. بڑھتے 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 بڑھتے، اسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی. تو فرمایا جو لوگ اس درجے کو پہنچ چکے ہیں، وہ اللہ نے اگر فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ انہیں اسی فتنے میں مبتلا رہنے دینا ہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ خاک اتنے ہی، آپ کے اندر مروت ہے، شرافت ہے، اور آپ کے دل میں خواہش ہے ان کی خیر خواہی کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن آپ کو اللہ کے اس فیصلے کے بعد ان کے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وہ لہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ بڑی طویل آیت ہے. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس کو میں، یہ جو حواشی ہیں قرآن مجید کے، جس کا ترجمہ تو ہے حضرت شیخ الہند کا رحمت اللہ علیہ، لیکن یہ کہ حواشی جو ہیں یہاں سے، بلکہ سورہ نساء کے بعد سے، سورہ مائدہ کے شروع سے ہی حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. ان کا مفصل واقعہ بغوی نے لکھا، امام بغوی، یہ بھی ایک محدث ہے تورات، یہ لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت جو کنوارے نہ تھے انہوں نے زنا کیا. اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ، چونکہ ویسے بھی معلوم ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے مدنی دور کے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت اسلامیہ کی تکمیل ہوئی ہے، جس کا بلو پرنٹ سورہ بقرہ میں تھا، اس کے بعد مزید تفاصیل سورہ نساء میں آئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آخری، جو ہے ہر معاملے میں جو آخری احکام ہے وہ اس سورت میں آئے. تو یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سن 60 میں خیبر فتح ہو چکا تھا، اب وہاں یہودی آباد تھے، وہ گویا کہ مسلمانوں کے محکوم تھے، وہاں سے خراج بھی آتا تھا. تو وہاں کے دو یہودیوں نے، ایک مرد ایک عورت نے زنا کیا. خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت نے جو کنوارے نہ تھے زنا کیا، باوجود کہ تورات میں اس کے اس جرم کی سزا رجم سنسار کرنا تھی، مگر ان دونوں کی بڑائی مانے تھی کہ یہ سزا جاری کی جائے، بڑے لوگ تھے، اونچے گھرانے کے لوگ تھے، لہذا ان کا کہ اب ان کو رجم کیسے کریں گے. آپس میں یہ مشورہ کر کے طے ہوا کہ یہ شخص جو یثرب میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب میں زانی کے لیے رجم کا حکم نہیں، کوڑے مارنے کا ہے. تو اور بنی قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ حضور کے معاہدین میں سے تھے، بنو قریظہ کے یہود میں سے کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ ان کے ہمسایہ ہیں اور ان سے صلح کا معاہدہ بھی کر چکے ہیں، وہ ان کا خیال معلوم کر لیں گے. چنانچہ ایک جماعت اس کام کے لیے روانہ کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیا معلوم کرے کہ یہ زانی محض کی کیا سزا تجویز کرتے ہیں. وہ زانی اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو. ٹھیک ہے جی، یہ فیصلہ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر بات ہے حکومت جو ہے مسلمانوں کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہے، تو ہم نے وہ فیصلہ جو ہے ان کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ہم نے نافذ کر دیا. اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو کہ ذمہ داری ان پر ہے. نجم کا حکم دے تو مت مانو. ان کے دریافت کرنے پر حضور نے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلے پر رضامند ہوگے؟ انہوں نے اقرار کیا. خدا کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رجم کا حکم لے آئے، مگر وہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے. تو آخر تو یعنی اب یہ حضور نے جب رجم کا فیصلہ دیا تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا فیصلہ قبول کریں گے، اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے کہ طے کر کے گئے تھے ویلم تو ہو فاضرو. آخر حضور نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریا تم میں کیسا شخص ہے؟ اب یہ فدق بھی آپ کو معلوم ہے وہی خیبر کے قریب کی بستی تھی. باغ فدق کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے ہماری تاریخ میں، اس علاقے کے فتح ہو جانے کے بعد فدق کا جو باغ تھا اسے حضور نے اپنے لیے رکھ لیا تھا کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اختیار کریں گے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے انتقال کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ وراثت میں مجھے منتقل ہو جانا چاہیے باغ. حضرت ابوبکر نے فیصلہ دیا کہ نہیں، حضور کی حدیث ہے، نحن معشر الانبیاء لا درس ولا نورس ما ترکناہ صدقہ، ہم جو اللہ کے نبی ہیں ہمیں نہ وراثت ملتی ہے اور نہ ہماری کوئی وراثت آگے چلتی ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے. بہرحال اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہار کچھ ناراض بھی رہی. تو یہ شہر فدق کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی. آخر حضور نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریا تم میں کیسا شخص ہے؟ سب نے کہا کہ آج روئے زمین پر شرائع موسویہ، یعنی شریعت موسوی، شرائع جمع ہو گئی شریعت کی، یعنی جو بھی شریعت موسوی کے احکام ہیں، کا اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. آپ نے اس کو بلوایا اور نہایت ہی شدید حلف دے کر پوچھا کہ تورات میں گناہ کی سزا کیا ہے، باوجود کہ دوسرے یہود اس حکومت غلامی کے حق ممکن کوشش کر رہے تھے، جس کا پردہ حضرت عبداللہ ابن السلام کے ذریعے سے فاش بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ تو چونکہ مسلمان ہو چکے تھے. تاہم ابن سوریہ نے جو ان کا مسلم معتمد تھا کسی نہ کسی وجہ سے اس کا اقرار کر لیا کہ بے شک تورات اس تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہی ہے. بعدہ اس نے اس سب حقیقت ظاہر کی کہ کس طرح یہود نے رجم کو اڑا کر زنا کی سزا یہ رکھ دی کہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں اور کالا منہ کر کے اور گدھے پر الٹا سوار کر کے گشت کرایا جائے. الحاصل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرد و عورت پر رجم کی سزا جاری کی اور فرمایا کہ اے اللہ، آج میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو دنیا میں زندہ کیا، اس کے بعد وہ کہ اس سے اس کو مردہ کر چکے تھے. واللہ اعلم. یہ ہے وہ قضیہ جس کے بارے میں ان کا یہ طرز عمل بیان ہوا ہے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر تو یہ فیصلہ دے دیں کہ کوڑے لگاؤ تو ٹھیک ہے، میں کر دینا قبول. کسی نے جی محبت کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَّمْ تُطِعْهُ فَاحْذَرْهُ، اور اگر وہ فیصلہ نہ ہو تو بس قبول کرنا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے نبی، اللہ نے جس کو فتنے میں رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہو، آپ کو اس کے بارے میں اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ السُّحْتَ، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. أَكَّالُونَ لِلسُّحْتَ، حرام کو کھانے والے، ٹوٹ پڑنے والے حرام پر. اکال، اکالا یا کلو کھانا، آکلن کھانے والا، اکال یہ بھی اسی وزن پر، فعال کے وزن پر مبالغہ، یعنی جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے انسان. اکالون، او کھاتا ہے پیٹ بھر کے، کیا بھر کے حلق تک پر کرتا ہے اپنا. اس کا فرمایا یہ سخت حرام کو کھانے میں اس قدر جری ہے، بے باک ہے. فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ، تو نبی اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ چاہیں تو اس کے مابین فیصلہ کریں اور چاہے تو اعراض کر لیں، کہہ دیں بھائی نہیں ٹھیک ہے، تمہارے معاملہ تم طے کرو، تم مسلمان تو ہو نہیں، تم میرے پاس کائے کو آئے ہو، تو آپ اگر ویسے چاہیں تو فیصلہ کر دیں. فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ لَمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ انکار کر دیں گے، اعراض کر دیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں تمہارے اس معاملے میں فیصلہ نہیں بننا چاہتا، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یعنی اگرچہ واویلا کریں گے، دیکھو جی یہ تو نبی ہونے کے مدعی ہیں، رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور ہم ایک مقدمہ لے کر گئے، ہم نے چاہا کہ فیصلہ کریں، انصاف کریں، اور وہ ہمارا مقدمہ جو ہے سننے کو تیار ہے، تو یقیناً انہوں نے پروپیگنڈا کرتے، لیکن یہ کہ اے نبی اس سے آپ خائف نہ ہو، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے آپ کو، اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ان کے مابین عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں؟ ان کی بدنیتیں تو خود ظاہر ہیں، یا اگرچہ آپ کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم درج ہے. وہ شریعت موسوی کے اندر جو ہے، شادی شدہ جو لوگ ہو اور زنا کرے ان کے لیے سزا جو ہے وہ رجم ہے. کیف یحکمونک وعندہ التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک، وہ اس کے باوجود جو ہے روگردانی کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اس کے بعد جو یہ رکوع آ رہا ہے ساتواں اس سورہ مبارکہ کا، یہ اور اس کے بعد آٹھواں رکوع، یہ اہم ترین ہے. ویسے تو میں نے عرض کیا 41ویں آیت سے لے کر یہاں تک بھی یہ اس قلب سورہ مائدہ کا حصہ ہے، لیکن اب جو مضمون آ رہا ہے یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اس اعتبار سے اہم ترین حصہ ہے کہ اس میں بہت ہی بنیادی باتیں جو ہے شریعت کے بارے میں، تشریع کے بارے میں، قانون سازی کے بارے میں، اور دین کی بنیادی باتیں جو ہیں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں. انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل کیا تھا تورات کو، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، رہنمائی بھی تھی، نور بھی تھا، روشنی تھی، راستہ دکھانے والی بات تھی. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء جو اللہ کے حکم بردار تھے، فرما بردار تھے. آپ کو معلوم ہے جو حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ بنی اسرائیل، کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء، ان کی سیاست اور ان کی جو قومی جو معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتے تھے. کلما حلق نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا. تو گویا کہ نبی فیصلے کرتے تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی بن گئے تھے ان کے معاملات میں فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء. والربانیون والاحبار، انبیاء بھی کرتے تھے اور وہی فیصلے تورات کے مطابق ان کے ربانی بھی کرتے تھے. ربانیون، ربائز جنہیں آج کل کہا جاتا ہے، ربائز، یہ ان کے در حقیقت روحانی رہنما. والاحبار، یہ ان کے علماء، جیسے ہمارے ہاں صوفیہ اور علماء، تو اسی طریقے سے وہاں پر ربانیین، ربانیون والاحبار، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، احبار ان کے عالم تھے. جو ہمارے ہاں علماء اور صوفیہ کی تفریق ہوئی ہے وہ ان کے ہاں پہلے سے تھی. بے مستم حضو من کتاب اللہ وکانو علیہ شہداء، بسبب اس کے کہ انہیں پہرے دار بنایا گیا تھا، محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. اب یہاں ایک بہت پیارا نقطہ ہے، بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کے حوالے. قرآن مجید کے لیے آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہیں اس کے محافظ. تو ان احبار نے اور ان ربانیین نے وقتی مصلحتیں دیکھ کر، اپنے مفاد بات دیکھ کر، یا کسی دباؤ کے تحت اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے اندر جو ہے وہ ترمیمیں کی، کتاب میں تحریفیں کی. بے وس تحفظو، ان سے طلب کی گئی تھی کہ وہ حفاظت کریں گے اس اللہ کی کتاب کی. وکانو علیہ شہداء، اور وہ اس پر خود گواہ تھے کہ ان کا اللہ کے ساتھ یہ عہد ہے، ہم محافظ ہیں اللہ کی کتاب کے، اللہ کے قانون کے، اللہ کی شریعت کے. فلا تخشوا الناس واخشوني، تو اے مسلمانوں مت ڈرو ان لوگوں سے، ڈرو مجھ سے. ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، اور مت خریدو اور اختیار کرو اور قبول کرو میری آیات کے عوض حال چھوٹی چھوٹی جو ہے قیمتیں، دنیاوی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے ہماری آیات کا سودا نہ کرو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی تو کافر ہے. اب یہ آیت جو ہے جو ابھی آج بھی اب دیکھیں گے کہ تین دفعہ یہ مضمون آئے گا، اہم ترین مضامین میں سے. حکم بما انزل اللہ، اچھا حکم کا لفظ بہت جامع ہے. کسی معاملے میں فیصلہ کرنا، حکم بننا، یہ بھی حکم ہے. کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنا، یہ بھی حکم ہے. یہ حکم ہے اندر، باطن کے اندر آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں، تو یہ حکم جو ہے ان دونوں کے اعتبار سے کہ پہلے تو اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون جو ہے اس طریقے سے انسان کے اندر اتر جائے، اس کے ذہن کا اور اس کے، یوں سمجھئے کہ اس کے قلب کا ایک حصہ بن جائے، اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہوگا تو وہ حکم ہوگا جو کہ خارجی ہوگا، فیصلہ کرنا، فتویٰ دینا، حکم لگانا. وہ مطلب یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اب اس آیات کو ذہن میں رکھیے اور یہ سمجھیے کہ یہ مجھ پر اور آپ پر بھی منطبق ہو رہی ہے. شریعت الہی نافذ نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. کچھ تھوڑے تھوڑے سے جزوی احکام جو ہیں، کچھ وہ حنبلی فقہ کے مطابق سعودی عرب میں ہیں، اور کچھ جعفری فقہ کے مطابق جو ہے ایران میں ہیں. پورا دین اللہ کا ہے وہ تو قائم نہیں، سارے فیصلے تو اللہ کی شریعت کے تحت نہیں ہوتے. وہ قتم نہ آ رہے، اور ہم نے ان پر واجب کر دیا تھا، لکھ دیا تھا فیہا، اس تورات میں، اس کتاب میں، ان نفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی، قاتل وہ اس کو قتل کیا جائے گا. والعین بالعین، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. والانف بالانف، اور کسی نے ناک کاٹ دی کسی کی تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی. والاذن بالاذن, کسی نے کان کاٹ دیا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کا کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن, اور اگر دانت توڑ دیا ہے تو دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص, اور جو اور بھی زخم ہو قیاس کر لو اسی پر, وہ اسی طریقے سے ان کا بدلہ دیا جائے گا. کسی نے کسی انسان کی ٹانگ کاٹ دی, تلوار کا وار کیا اور ٹانگ اڑا دی, اس کی پوری ٹانگ اڑائی جائے گی. جو بھی جو ہے جروح ہیں, جو زخم ہیں, ان سب کا بھی بدلہ اسی طریقے سے ہوگا. فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, تو جو کوئی اس کو معاف کر دے, صدقہ کر دے, ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ یہ جاتی کہ میں اسے معاف کرتا ہوں, میں نے اس نے میری آنکھ پھوڑی, میں بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ سکتا ہوں لیکن میں معاف کرتا ہوں. تو فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ, تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, اس کی اپنی خطائیں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو جارح تھا مجروح کرنے والا, اس کا یہ جرم گویا کہ ختم ہو جائے گا اگر وہ مجروح جو ہے وہ اسے معاف کرے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پھر وہی مضمون آ گیا. اور جو فیصلے نہیں کرتے, اپنی رائے نہیں بناتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے, تو وہی تو ظالم. اور ظالم یہاں مشرک کے معنی میں, اس لیے کہ جب قرآن مجید کے اندر آیات نازل ہوئی کہ کیا تم جانتے ہو ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون, بتاؤ دو فریقوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے, اطمینان امن. ایک وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں, الذین آمنوا, وہ نہیں, الذین آمنوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی کوئی آلائش شامل نہیں ہونے دی, اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے. تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کوئی ظلم نہیں کیا. ومن یومن, اللہ پر ایمان لائے, ومن آمن, ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی, تو وہی ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے. تو جب صحابہ نے کہا کون شخص ہوگا, کوئی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے, کوئی کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے, تو گویا کہ پھر یہ تو آیت جو ہے بہت ثقیل ہو گئی. تو حضور نے فرمایا اس آیت میں جو ظلم سے مراد شرک, یا مراد ہے مشرک, جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف کسی اور چیز کے مطابق فیصلے کرتے تو وہ شرک تو ہو گیا. کہ آپ نے اللہ کو مطاع نہیں مانا, کسی اور کو مان لیا, اللہ کو زبانی کلامی مان رہے ہیں لیکن اصل میں تو اطاعت کسی اور کی کر رہے ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو. آثارِهِمْ سے مراد کیا ہے؟ وہ جو فرما نبیونا والربانیونا والاحبار, وہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے, اور ان میں سے جو واقعتاً مخلص اور واقعی صحیح معنی میں ان کے جو روحانی پیشوا تھے, اور وہ کے جو بڑے عالم تھے جو واقعتاً صحیح فیصلے کرتے تھے, بے مستحفظو من کتاب اللہ, انہی کے حوالے اللہ نے کیا تھا اپنی کتاب کی حفاظت کو. تو یہ ہم وہ اس کے معنی میں ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ, انہی کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے اس کی جو ان کے سامنے تورات میں سے موجود تھا. اب یہ مصدقن دو معنی اس کے ہیں, ایک تو یہ کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا یا اس کے بعد کے انبیاء کے صحیفوں میں کہ ایک مسیح آئے گا جو تمہیں تمہاری جو خباستیں ہیں ان سے بھی, اور جو دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اس سے نجات دلائے گا. اس کا مصداق بن کر, ان خبروں کا مصداق بن کر, ان پیشندگوئیوں کا مصداق بن کر حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے. اور دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ نے تورات کی تصدیق کی اور یہاں تک فرمایا, آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ تم پر جو بھی میرے ماننے والے ہیں, یعنی عیسائیوں پر جو اپنے آپ کو بعد میں جنہوں نے نصارہ کہا ہے, تم پر بھی شریعت موسوی لاگو رہے گی, شریعت تورات کی شریعت جو ہے قانون تم پر بھی نافذ کیا جائے گا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے اس پر مزید اسے انجیل عطا کی. یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ تورات کتاب کا لفظ آتا ہے, انجیل کے لیے لفظ حکمت آتا ہے. انجیل میں قوانین نہیں ہے, قوانین تورات ہی کہتے ہیں، البتہ اس کے اندر روحانی تعلیمات ہیں اور اس کے اندر جو اصل حکمت ہے احکام کی ان کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے کہ تم نے صرف لفظوں کو پکڑا ہوا ہے، ان لفظوں کے پردے میں جو حکمتیں ہیں ان کو تم چھوڑ بیٹھے ہو. تو فرمایا وہ ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ ہدم و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، وَمُصَدَّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی تھی اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے، اور ہدایت بھی تھی اور موعظہ، یہ وعظ جو ہے یہ خاص حکمت بھی ہے. وَجِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. ایک مقام پر ہے، میں اس کو اس کا حوالہ نہیں دے سکتا، مستحضر نہیں ہے، جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، میں حکمت لے کر آیا. اب یہاں خاص طور پر لفظ موعظہ آیا ہے. وعظ جو ہے واقعتاً یہ ہے کہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو مواعظ ہیں انجیل کے اندر، میرے نزدیک دنیا میں ان سے اوپر کا کوئی وعظ ممکن نہیں. اسپیشلی جو متی کی انجیل ہے، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو پہاڑی کا وعظ ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ، میرے نزدیک تاریخ انسانی میں کوئی وعظ اس کا ہم پلہ نہیں. حضور کے بارے میں ہمیں معلوم ہے آپ واس کہتے نہیں تھے، آپ تو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، خطبہ جمعہ ہے تو اس میں قرآن پڑھتے تھے، خطبہ نکاح ہے تو چار آیتیں قرآن مجید کی اس کے اندر لگا دی. وہ سارا کام جو قرآن مجید معاوضہ بھی ہے، قرآن مجید حکمت بھی ہے، قرآن مجید کتاب بھی ہے، تو کتاب اور حکمت دونوں جمع ہیں قرآن کے اندر. لیکن تورات میں صرف قرآن، صرف قانون تھا، احکام تھے، اور انجیل میں صرف حکمت اور موعظہ، موعظۃ للمتقین، نصیحت ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں. وَتِيَاكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا. یعنی یہ کہ اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کہ یہ موسوی شریعت جو ہے، موزائک لا جسے وہ کہتے ہیں، وہ تم پر بھی نافذ ہوگی، تو کیوں نہیں اس کو نافذ کرتے؟ اس لیے کہ یہ اب کرسچینٹی نہیں کہ جس دنیا میں آج عیسائیت کہلاتی ہے، وہ واقعی عیسائیت نہیں ہے، وہ پولزم ہے. پول نے آ کر بدلا ہے اس کو، دین کو بگاڑا ہے. پول جو تھا وہ جب تک کہ حضرت مسیح دنیا میں موجود تھے اس وقت تک شدید دشمن تھا، شدید مخالف. جب حضرت مسیح کا رفع سماوی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اب اس نے پینترا بدلا اور لبادہ اوڑا کہ مجھے تو خواب میں ملاقات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کی اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. اب اس کے بعد اس نے اپنے وہ جو بھی اس کا ذوق تھا، جیسے عبداللہ ابن سبا کا کردار ہے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، وہ بھی بڑا بہت زوردار فتنہ تھا جس کے نتیجے میں 100,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے قتل ہوئے. اتنا بڑا فتنہ، الفتنۃ الکبریٰ، وہ ایک شخص کا اٹھایا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. اسی طرح یہ تھا پولوس، سینٹ پال، اور اس نے کیا کیا، شریعت موسوی منسوخ. گویا کہ اب عیسائیت ایسا مذہب ہے جس میں شریعت سے نظر ہے ہی نہیں، قانون ہے ہی نہیں، نظام تو بہت دور کی بات ہے، وہ قانون ہی نہیں. اسی طرح اس نے کہا کہ ہمیں جو روکا گیا تھا، حضرت مسیح نے کہا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تم جاؤ، اپنے حواریین سے کہا تھا جاؤ دعوت دو، لیکن یہودیوں کو، جنٹائلز کو، غیر یہودیوں کو دعوت تمہارے ذمے نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم دعوت دیں گے. اور اس نے توحید کو تشنیس میں بدلنے والا بھی یہی سینٹ پال ہے. تو دین کو ختم کر دیا حضرت عیسیٰ کی، اور یہ دی 100 کا مصنف جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس نے بہت صحیح بات لکھی ہے. یہ بات میں اس کی ہی نقل کر رہا ہوں کہ موجودہ کرسچینٹی خود کرسچن ہے، اس کو کرسچینٹی کہنا غلط ہے، یہ پولزم ہے، یہ پال کا دین ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب تیسری مرتبہ آ گیا. اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، وہی تو فاسق ہے. اچھا، پہلے لفظ کافر آیا، اس کے بعد ظالم آیا. کافر کے مقابلے میں ظالم اور سخت ہے، مشرک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے. اب اس کے بعد کس نے نظر فاسق آیا؟ عام طور پر ہم جو ترجمہ کرتے ہیں فاسق کا، جو شخص متقی نہیں ہے، غیر محتاط ہے، جو کبھی نیکی کے کام بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ کبھی کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور بھی کام کر لیتا ہے، تو وہ فاسق نہیں. یہاں اصل میں فاسق کا لفظ جو آیا ہے، وہ آیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے. چنانچہ یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے سورہ کہف کے اندر، وہاں فرمایا گیا کہ ہم نے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، الا ابلیس کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر کے، بغاوت کر کے، سرکشی کر کے نکل بھاگا۔ تو یہاں فاسقون اس معنی میں وہ باغی ہیں، اللہ کے جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ باغی ہیں۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اب آیا ذکر حضور کا، اور اے نبی اس تورات اور انجیل کے بعد ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب قرآن آپ پر حق کے ساتھ، بالحق یقینی ہے، شدنی ہے، اس پر میں ایک پوری تقریر کر چکا ہوں، وبالحق انزلنا ہوا بالحق نزل، اس میں جو کچھ آیا ہے وہ شدنی ہے، یقینی ہے، ہو کر رہے گا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے اس سے پہلے موجود ہے کتاب میں سے، شریعت میں سے، شریعت موسوی کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ شریعت موسوی کے دو حکم آئے ہیں شریعت محمدی کے اندر، ایک حکم رجم، شادی شدہ زانی اور زانیہ جو ہے شادی شدہ اگر ہے تو رجم، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور نے یہ تورات سے لیا ہے اور شریعت موسوی کو قائم رکھا ہے، اور ایک قتل مرتد، من بدل دینہ فقتلوہ، یہ بھی اصل میں تورات کا حکم ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پرستی شروع کی تھی انہیں حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کا جن لوگوں نے وہ ارتکاب کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو مومن رہے اور جنہوں نے یہ ارتکاب نہیں کیا وہ اپنے ہاتھوں اپنے ان قبیلے والوں کو قتل کیا۔ تورات کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا تھا، ایسا حکم تھا۔ تو فرمایا یہ مصدقن ہے، مصدقن لما بین یدیہ من الکتاب مہیمن علیہ، یہ ہے خاص لفظ، اور اب یہ محافظ ہے، نگہبان ہے کتاب پر، یعنی اب آخری فیصلے اس کے ہیں، یہ فیصلے جو ہیں یہ در حقیقت اب دائم و قائم رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، سابقہ شریعتوں میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں جو حق میں سے نازل ہوئی۔ دیکھیے اس قسم کے مقامات قرآن مجید میں جو ہے اس میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور حق کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں، لیکن یہ کہ اس کا قرآن مجید میں اس انداز میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں پر اور مسلمانوں پر یہ پورا اثر قائم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کو اللہ کے رسول بھی نہیں بدل سکتے۔ ہاں اللہ کے فیصلوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص کو عام کر دیں، عام کو خاص کر دیں، مثلاً یہ ہے کہ ایک حکم آیا سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں، حضور نے اس کی توسیع کر دی کہ یہی حکم ہوگا پھوپھی اور بھتیجی کا بھی اور خالہ اور بھانجی کا بھی، توسیع ہے، یہ گویا کہ خاص کو عام کیا۔ یا ایک دوسرا معاملہ ہے قرآن مجید میں زنا کی ایک صدا بیان ہوئی ہے 100 کوڑے، یہ عام ہے لیکن اس کو خاص کیا سنت نے، کیونکہ آپ نے جیسا کہ ابھی میں نے واقعہ آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اس میں تورات کے حکم کو قبول کیا، جاری کیا، اور پھر نظر یہ کہ ان دونوں یہودی مرد اور عورت دونوں کو جو ہے سنسار کرایا، بلکہ اس کے بعد حضور نے اور صحابہ اور صحابیات میں سے بھی جن سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہے جنہوں نے اقرار کیا آ کر انہیں رجم کرایا، چاہے وہ حضرت معاش تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاہے وہ غامدیہ خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاحکم بینہم، تو آپ فیصلہ کیجیے ان کے مابین بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اهواهم عما جاءك من الحق، اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خواہشات، ان کا انداز دیکھ کر کہ اس وقت جو ہے یہ بفرے ہوئے ہیں یا ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اس وقت تو ذرا دبک جاؤں، ذرا دھک جاؤں، معاذ اللہ نہ کرنا۔ یہ مضمون سخت ترین الفاظ میں جو آیا وہ سورہ بنی اسرائیل میں، یہ لوگ تو تنے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں، ان یفتنون کان الذی اوحینا الیک وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، یہ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو بچلا دیں، اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر کہیں ایسا آپ نے کر لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا دونی دنیا میں بھی اور آخرت میں. الفاظ بہت سنتے لتفتری علینا غیرہ وان کادوا لیفترون عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ. اور اس صورت میں آئیے دوست بنا لیں گے آپ کو اپنا, آپ کے ساتھ مصالحت کر لیں گے. لیکن یہ ولولا ان ثبتنا لقد کتنا ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, اور اگر ہم نے اے نبی آپ کے پاؤں کو جمائے نہ رکھا ہوتا, آپ کے دل کو جمائے نہ رکھا ہوتا ہم نے, ولولا ان ثبتنا کا لقد کتنا ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, تو اس کا تو امکان پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کچھ تھوڑے سے ان کی طرح جھک جائیں. اذا لازقنا ضعف الحیات وضعف الممات, اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے سزا کا دوہری دنیا میں بھی اور آخرت میں. وہی بات یہاں کہی گئی ہے, فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. یہ آیت بہت اہم ہے, اس پر بہت کم توجہ اصل میں صرف ہوئی ہے, اس کا حق کوئی ادا نہیں ہوا. وہ کیا ہے, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے اور ایک منہاج مقرر کی ہے. عام طور پر منہاج کے معنی بھی شریعت کر دیے جاتے ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں الرحمن الرحیم, جیسے کہتے ہیں گورا چٹا, تو یہ چٹا کا لفظ جو ہے یہ صرف گورے کی بقری تاکید کے لیے آ جاتا ہے, گورا چٹا. تو کالا کلوٹا, اسی طریقے سے یہ ہے الرحمن تو نہیں, اس کے معنی جو ہے مختلف ہے, اور وہ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اس طریقے کی تعبیر صحیح نہیں ہے. یہاں پر محض زور خطابت میں اور صرف زور کلام کے لیے قرآن مجید میں کوئی لفظ نہیں آیا. شرعت و منہاج اگرچہ لفظی طور پر ان کا مفہوم ایک ہی ہے, شارع راستے کو کہتے ہیں, منہاج راستے کو کہتے ہیں, طریق راستے کو کہتے ہیں, لیکن طریق وہ بھی ہے جسے ہم طریقت کہتے ہیں. طریق کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں, یذھباب طریقتکم المثلی, اس نے فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے یہ موسیٰ اور ہارون جو آئے ہیں یہ تمہاری بہترین تہذیب اور تمدن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. یہی بات فرعون نے کہی تھی اپنے درباریوں سے. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے اگرچہ معنی ایک ہے, مفہوم دو ہے. شریعت قانون ہے, ظاہر بات ہے موسیٰ کی ایک شریعت تھی اور حضور کی ایک شریعت ہے, اس میں سے بعض چیزیں مسلسل ہیں لیکن بعض چیزوں میں فرق ہے, نماز کے اوقات میں, نماز کے طریقے میں, نماز کے ارکان میں فرق ہے, روزے کے احکام میں. ان کے ہاں کوئی سحری نہیں تھی, ان کے ہاں روزے کی جو ایام ہیں ان میں جو راتیں آتی ہیں ان میں بھی زن و شوق کا تعلق نہیں ہو سکتا تھا, شریعت کے محمدی میں آ کے اس کو آرام کیا گیا ہے. ان کے ہاں سبت کا حکم بہت سخت تھا, پورا دن 24 گھنٹے جمعے کی شام کو سورج غروب ہونے سے لے کر ہفتے کی شام کے سورج غروب ہونے تک کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا, یہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے, یاد کے لیے, عبادت کے لیے, بہت سخت تھا 24 گھنٹے. اور ہماری شریعت میں آ کے اس کو صرف سب کچھ سکیڑ کر دیا گیا کہ جب نماز جمعہ کی اذان دے دی جائے اس وقت سے لے کر اور نماز جمعہ کے ادا ہو جانے تک یہ حرام ہے کاروبار, چھوڑ دو. اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو شریعتوں میں فرق ہے, منہاج میں بھی فرق ہے. اس پر میں نے ایک مرتبہ مفصل تقریر کی تھی, تنظیم اسلامی کا اینول سیشن تھا کراچی میں, اس میں منہاج طریق کو کہتے ہیں, طریقہ کار, لاہ عمل, اور وہ یقیناً نبیوں اور رسولوں کا مختلف نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کفر کو میدان میں آ کر چیلنج نہیں کیا, آؤ میدان میں فیصلہ ہو, بلکہ جب معلوم ہوا کہ قوم تو مجھے ہلاک کرنے پر تل گئی ہے, مجھے زندہ آگ میں جلا دے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے, تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے, کنفرنٹیشن اپنی قوم کے ساتھ نہیں کی. یہ ایک طریقہ تھا, اس کے بعد بھی ان کی پوری زندگی جو اس کنفرنٹیشن سے خالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص ایک معاملہ تھا, آپ اللہ کے رسول تھے اور رسالت موسوی جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ دو طرف تھا, وہ آل فرعون کی طرف بھی تھا اور اس کا جو رخ تھا جو بنی اسرائیل کی طرف تھا وہ تھا اصلاح کا اور ان کو غلامی سے نجات دلانے کی کوشش. ان کی ساری جد و جہد جو ہے وہ اسی ایک نقطے پہ مرکوز نظر آتی. پہلا جو آپ کی کا وہاں مکالمہ ہوا ہے فرعون سے دربار میں جب حاضری ہوئی ہے وہاں دعوت پیش کی ہے تو کیا تھا, ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعصب, مطالبہ ایک ہی سن رکھا گیا, بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو, یہ اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے, یہ تو آئے تھے فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، اب تم ان کو سزائیں دے رہے ہو، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ان سے بیگارے لے رہے ہو، ان کے لڑکوں کو تم قتل کرتے ہو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو اپنی خدمت گاری کے لیے. اب اس قوم کو تم، ہمارا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا اس کا حکم یہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعاقبوا. یہ جدوجہد تھی خاص. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہم ایک معاملہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ رومی غالب تھے، رومیوں کے خلاف آپ نے ایک حرف بھی نہیں کہا، ایک حرف نہیں کہا، یہاں تک کہ جب آخری فیصلہ جو ہے وہ جو ان کا ہیڈرن تھا، جو سب سے اونچا جو ان کا ادارہ تھا جس میں ان کے فقہا بیٹھتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا اسے سوری چڑھا دیا جائے، تو اس وقت آپ کو معلوم ہے گورنر تو وہاں پر پائلیٹس پورٹس تھا، وہ رومن تھا، وہ ایگزیکیوٹ خود نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مذہبی اٹانومی دے رکھی تھی رومیوں نے کہ تمہارے مذہبی معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے، تم جس کو چاہو پوجو جا کرو، اور یہ تمہارے جو بھی سرکردہ علماء ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہمیں آئے گا، ہم ایگزیکیوٹ ہم کر دیں گے، فیصلہ کی تنفیذ تو ہم کریں گے، اسی قوت حاکمہ تو ہماری ہے، حاکم ہم ہیں. لہذا ان کے پاس جو ہے فتویٰ پہنچا ہے ان علماء کا، اس کو پوری طرح، اور اس نے پائلٹ اسپونس دکھا، اس نے کوئی ضروری کیا ہمارے علم کے مطابق، کوئی ضروری کیا، ہم تو اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر تمہارا مجبور کرتے ہو تو ٹھیک ہے. اس نے پانی کا تشت منگایا، اس میں اپنے ہاتھ دھوئے، آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس. دیکھو میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں کہ جیسس کے خون میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. آج بھی موجود ہے، یہ انجیل کے اندر پڑھ لیجیے، الفاظ موجود ہیں. تو در حقیقت یہ معاملہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی کوئی بغاوت کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک عجیب نقطہ ہے، مجھے وقت کا احساس ہو رہا ہے، حضرت مسیح کو گرفتار کرانے والا جو تھا جوڈاس اسکیریوٹ، اس کا تعلق ان زیلوٹس سے تھا کہ جو ایک خفیہ تنظیم کی حیثیت سے ایک تیاری کر رہے تھے رومنز کو ختم کرنے کی اور رومی حکومت کو ختم کرنے کی. یہ زیلوٹس کہلاتے ہیں، برابا جس کو ڈاکو کہا جاتا ہے، برابس، برابس ان کا سربراہ تھا، اور یہ جو ہے جوڈاس اسکیریوٹ اس کا اہم کارکن تھا، لیکن وہ حضرت مسیح کے ساتھ شامل ہو گیا. اس کی کوشش یہ تھی کہ حضرت مسیح کبھی رومن امپائر کو کرس کر دیں، بد دعا کر دیں، اور اسے یقین تھا کہ اگر مسیح نے بد دعا کر دی تو رومی ختم ہو جائے، وہ یقین اس طرح تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر پہاڑ کو بھی حکم دیں گے مسیح کہ وہ ہل جائے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اس لیے وہ حضرت مسیح کے چیلوں میں شامل ہوا، اور اسی لیے جب حضرت مسیح کسی طور پر بھی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ انہیں گرفتار کراؤ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ قرض کریں گے. لیکن کوئی قرض نہیں کیا، کوئی بدعا نہیں دی حضرت مسیح علیہ السلام، بلکہ سارے آپ کے دعوت کا رخ کن کی طرف تھا؟ علماء یہود کی طرف. تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تمہارے یہاں کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ تم نے برداشت کی ہوئی، جیسے ہمارے یہاں ہے سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا، البتہ رفائے دین بھی کرو گے تو تم اور ہو میں اور ہوں، ختم، اس پر جھگڑا ہو جائے گا. مندیگرم تو دیکھ لی، کسی نے اگر حنفی مسجد کے اندر زور سے، خاص طور پر اگر کوئی بریلوی مسجد ہو، کہ آمین زور سے کہہ دی تو پھر وہاں سے بچ کے نکلنا اس کا جو ہے وہ ایک کارے دار ہے، لان کان تو ہوگی اگر مار پیٹ نہ ہو. تو اس اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اب بڑی بڑی باتوں کو سموچے نکل جاتے، اونٹوں کو نکل جاتے ہو، مچھر چھانتے رہتے، اور تمہاری کیفیت ان قبروں سے زیادہ نہیں ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیری ہوئی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اس کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. یہ وہ زوال تھا جو علماء یہود جس کو پہنچ چکے تھے، اور اسی طرح نوٹ کر دیجئے یہی زوال ہمارے ہاں آ چکا ہے. ہمارے ہاں بھی علماء جو کہلاتے ہیں نام نہاد، ان کی اکثریت جو ہے وہ علماء سو پر مشتمل، علماء حق نہیں. اگر اکثریت علماء حق کی ہوتی تو اس ذلت اور اس رسوائی کو یہ امت پہنچتی ہی نہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث سناتا جس میں سخت ترین الفاظ میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ علماء ہم شر من تحت ادیم السماء. ایک دور وہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن میں سے اس کے حروف اور الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا، مسجدیں ان کی آباد تو بہت ہوگی، بڑے بڑے نمازیوں سے بھری ہوئی، لیکن وہی خراب و من الہدا، مساجد ہم عامرۃ وہی خراب و من الہدا، ہدایت سے خالی ہوں. علماء ہم شر من تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء جو ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، ان کے پاس ہی سے فتنہ برآمد ہوگا اور انہوں میں گھس جائے گا. یہ کیفیت تھی 100% علماء یہود کی جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آئے. لہذا آپ کی ساری تنقید کا جو ہدف رہے ہیں وہ علماء یہود تھے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا منہاج ہے. منہاج محمدی کیا ہے؟ دین غالب کرو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ ایک انقلابی منہاج ہے، دین کو نافذ کرنا، دین کو قائم کرنا. اور آپ کی سیرت جو ہے در حقیقت اس کا مرقع ہے. آپ اگر دعوت و تبلیغ ہی اگر صرف پیش نظر ہوتی تو جب آپ نبی ہوئے تھے، نبوت کا جب اعلان کیا، آپ نے اظہار کیا، فوراً خطوط بھیج دیتے قیصر کو، کسرا کو، فلاں کو، فلاں کو، کہ میں نبی ہوں، ایمان لے آؤ. یہ کیا بات ہے؟ 20 برس تک آپ نے انتظار کیا، 7 میں خطوط بھیجے ہیں، جبکہ جزیرہ نما عرب میں دین غالب ہو چکا ہے. صلح حدیبیہ کا جب فرمایا قرآن مجید میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، تب جا کر آپ نے خطوط باہر بھیجے، پہلے تو نہیں بھیجے. اس اعتبار سے آپ کا جو منہاج ہے، منہاج منہج انقلاب نبوی، میری کتاب پڑھیے. اسی لیے میں نے آپ کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے رسول انقلاب. رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا؟ ہم اس کے پابند ہیں، اسی نہج پر جد و جہد کر کے انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. یہ بحثیت امت محمد ہمارا فرض منصبی ہے. فرمایا لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. شروع ہی میں آخری شریعت نازل ہو جاتی، سب کے سب ایک ہی ہوتے، اختلاف ہوتا ہی نہ اور یہ تفرقہ ہوتا ہی نہ. اللہ اگر اپنے جو اس کا اختیار مطلق اسے استعمال کرتا تو کوئی شخص گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو اللہ کے اذن کے بغیر تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے. وہ اذن رب تو ہوتا ہے تب پتہ ہلتا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہل سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن بہرحال اس کی حکمت مقتضی ہوئی کہ ہر ایک کو جو کچھ دیا ہے اس میں ان کو آزمائے. تورات دی یہود کو، آزمائے آیا وہ اس کے احکام پر خود بھی چلتے ہیں یا نہیں چلتے، اور اس سے پھیلاتے ہیں یا نہیں پھیلاتے. انجیل دی اس لیے کہ جو عیسیٰ کا نام لیوا ہے ان کی آزمائش ہو جائے. تمہیں قرآن دیا گیا ہے اور سنت محمد دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم ان کی کتنی پاسداری کرتے ہو، کتنی اس کے اوپر تم عمل کرتے ہو. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، بڑے پیارے الفاظ ہیں. بس بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ. استباق کہتے ہیں، سبق آپ کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کو. استباق وہ دوڑ ہے کہ جس کے اندر ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں آگے رہوں، یہ استباق. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، یہی آ کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کیا فرمایا کہ ابا جان، ہم لوگ تو دوڑ لگانے کے لیے چلے گئے اور ہم نے جو سامان اپنا تھا، کپڑے اپنے رکھ دیے، دوڑنے کے لیے شاید کپڑے اپنے اتارے ہوں، کیا کیا ہو، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا حفاظت کے لیے. فاقل عزب، تو آ کر اسے ایک گھڑیا کھا گیا، ہم کیا کریں. تو یہ ہے استباق، دوڑ لگانا، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. دیکھو تمہارا ساتھی کتنا ایثار کر رہا ہے، کتنی قربانی کر رہا ہے، کتنا وقت لگا رہا ہے، کتنی جان مار رہا ہے اللہ کے دین کے اقامت کی جد و جہد میں، تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. پیچھے جو رہ گیا ہو اس کو مت دیکھو جو تم سے آگے ہو. فرمایا حضور نے کہ دین میں اسے دیکھو جو تم سے آگے ہو، اور دنیا میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہو. کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ دولت دی تو تم سے کم والے بھی تو موجود ہیں پیچھے. جیسے حضرت شیخ سعدی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے تو دل میں شکایت پیدا ہوئی، اللہ تم نے دنیا نے کیا کچھ دے رکھا ہے اور مجھے جوتے بھی نہیں. اب باغے گئے تو ایک گاؤں کوئی بستی ہوگی، اس کی مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہاں ایک شخص پڑا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی، ننجا آدمی. تو فوراً سجدے میں گئے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو نے مجھے ٹانگیں تو دی ہیں، پیر تو دی ہیں، اس کے پاس تو وہ نہیں. تو فرمایا فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو بالآخر قطعی اور حتمی طور پر اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے. وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھیے دوبارہ تاکید، پہلے اس بہت سخت الفاظ میں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ،
یا پھر فرمایا وَعَلَيْحِكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَعْنِ اللَّهِ وَلَا تَتَبِعْ هَوَاهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
اور چوکس رہیے چوکنے رہیے، مبادہ یہ لوگ آپ کو منحرف کر دیں، آپ کو منحرف کر دیں اس چیز سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کی، جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لازقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر کوئی نہیں ہوگا تمہارا مددگار ہمارے مقابلے میں تمہیں بچانے والا. یہ بڑے سخت الفاظ کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ جیسے کہ میں محاورہ بیان کرتا رہا ہوں، ہماری اردو زبان میں خاص علاقے کی یہ محاورہ ہے، اس لیے کہ اردو میں بھی بہت سی ہیں، ایک تو نہیں ہے، لکھنؤ کی اردو اور، دلی کی اردو اور، دکن کی اردو اور، تو وہ ایک خاص علاقے میں کہ بیٹی نہیں بیٹی میں تجھ سے کہوں، بہو نہیں بہو تو کان دھر. یہ عام طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ جو ساس ہے وہ ٹوکے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یوں کرو یوں کیا کرو، تو وہ بیٹی کو کہہ کر جو ہے سناتی کس کو ہے؟ بہو کو. بیٹی نہیں بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو نہیں بہو تو کان دھر، تو سن لے. اسی طرح یہ بات بظاہر حضور سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہے، نہیں، یہ اصل میں ان کے مخالفین کو سنایا جا رہا ہے کہ محمد نہیں ہٹ سکتے اس راستے سے کہ جو راستہ ہم نے ان کے لیے معین کر دیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کرے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو پکڑے، ان کے اوپر مصیبتیں نازل کرے ان کے کرتوتوں کے بعد، ان کے بعض کرتوتوں کے سبب سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً لوگوں میں بہت کثیر جو ہے، بلکہ کہاں پر لفظ ہم کہوں گے، اکثریت، لوگوں کی اکثریت جو ہے تو فاسقوں پر مشتمل ہے. یہی بات آئی ہے ایک اور جگہ پر، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ تو تمہیں لازمن گمراہ کر دیں گے. اکثریت جو ہے کبھی بھی حق پر قائم نہیں رہی، اکثریت جو ہے وہ باطل کے اوپر رہی ہے ہمیشہ، پوری انسانی تاریخ. افحکم الجاہلیت یبغون، اب دیکھیے آپ بحث ختم ہو رہی ہے، بڑا ایک عجیب ہوا، تو کیا یہ جاہلیت کے دور کا حکم چاہتے ہیں؟ یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، کلمہ پڑھتے ہیں شہادت کا، یہ منافقین، اور یہ یہودی جو مدعی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تورات پر اور موسیٰ پر، لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی کا مطالبہ کرتے ہیں ہمیں مسلمان مانو، تو یہ سب چاہتے ہیں جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں بجائے اللہ کے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت پر، ان کے لیے تو اللہ کے حکم سے بڑھ کر تو کوئی حکم ہو نہیں سکتا. وَمَنْ أَحْسَنُ، کون سا حکم بہتر ہوگا، کون سا قانون بہتر ہوگا اللہ کے قانون سے، کون سا نظام بہتر ہوگا اللہ کے نظام سے؟ اب حکم الجاہلیت یبغون. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ کے سوا حکم دینے کے اعتبار سے بہتر، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کس کے لیے؟ جو یقین رکھنے والے، جو اللہ کو واقعتاً ماننے والے، جو رسالت پر حقیقی ایمان رکھنے والے، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے، ان کے لیے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.